बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाप्त फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामिन, हमारी यह नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور عالمی یوم قدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آخر میں پیش کیا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تمام بدخواہوں کو ایران سے سیاسی اور فوجی شکست کھانے کی عادت ہو چکی ہے. ایران کے متعلقہ اداروں نے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے ایک وسیع سائبر حملے کو ناکام بنا دیا ہے. سہونی فوجیوں نے ایک بار پھر غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے. اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلی کی تقریب حلف برداری میں تاخیر کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عدالتی حکم پر عمل درآمد کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. حکومت ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تمام بدخواہوں کو ایران سے سیاسی اور فوجی شکست کھانے کی عادت ہو چکی ہے. حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے صحرائے طبس میں پیش آنے والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آج کہا کہ ملت ایران سے امریکہ کو ہونے والی متعدد ناکامیوں کی ایک اہم وجہ ملت ایران کا ایمان اور اللہ کی جانب سے اسلامی معاشرے کا تحفظ ہے. حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ مقدس دفاع اور اس کے بعد کا دور ان علامتوں سے پر ہے، جس نے حتمی شکست کو ملت ایران کی حتمی کامیابی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس کا ایک ثبوت پابندیوں کی ناکامی ہے. واضح رہے کہ 24 اپریل 1980 کو امریکی فوجی تہران میں اپنے جاسوسی کے اڈے سے 53 امریکی جاسوسوں کو رہا کرانے کے بہانے 6 جنگی طیاروں اور 8 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے. تاہم اچانک آنے والے ریت کے طوفان کے باعث امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں ہی ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں کئی امریکی فوجی ہلاک ہو گئے اور ان کی سازش ناکام ہو گئی. ایران کے متعلقہ اداروں نے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے ایک وسیع سائبر حملے کو ناکام بنا دیا ہے. ایوان صدر کے مرکز برائے انفارمیشن ایکسچینج سیکورٹی کا کہنا ہے کہ اس مرکز کے ماہرین نے پچھلے چند روز کے دوران بروقت اقدامات انجام دے کر ملک کے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے وسیع سائبر حملے کو پہلے ہی مرحلے میں ناکام بنا دیا ہے۔ مذکورہ مرکز کا کہنا ہے کہ سائبر حملہ کرنے والے ہیکرز سرکاری اداروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایک سافٹ ویئر کے سیکورٹی ہول سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انفراسٹرکچر تک دست رس حاصل کرنے اور ان کا ڈیٹا چرانے کے ساتھ ساتھ اپنے من پسند احکامات کا اجرا اور غلط معلومات فیڈ کرنا چاہتے تھے۔ مرکز برائے انفارمیشن سیکورٹی ایکسچینج کے مطابق اس سے پہلے کہ ہیکر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہناتے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ انفارمیشن سیکورٹی ایکسچینج سینٹر کا کہنا ہے کہ سائبر حملے کے طریقہ کار اور ہیکروں کے اقدامات پر ہمارے ماہرین کی پوری دسترس کے نتیجے میں حملہ آوروں کے اہداف کی نگرانی کی گئی اور واضح ہو گیا کہ اس حملے کا اصلی ہدف 100 سرکاری اور نجی الیکٹرانک خدمات کو نشانہ بنانا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وفا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی جیل سے رہا ہونے والے امجد ادامونی کی دوبارہ گرفتاری کے بعد آج جنین کیمپ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی ان جھڑپوں کے بعد آخرکار فلسطینی نوجوانوں نے غاصب صہیونی فوجیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ غرب اردن کے مختلف شہروں بالخصوص جنین میں ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے اور اب تک دسیوں فلسطینی شہری صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دریاسنا غاصب صہیونی حکومت کے حکام نے فلسطینی تاجروں اور مزدوروں پر بیت حانون گزرگاہ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کابینہ کے امور کو کوارڈینیٹ کرنے والے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی سے اسرائیل پر 3 میزائلوں کی فائرنگ کے بعد بیت حانون کی مذکورہ گزرگاہ کو غزہ کے تاجروں اور مزدوروں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما نے صہیونی حکومت کے ریڈیو کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی وزیر جنگ بنی گانٹس نے سیکورٹی اجلاس کے بعد بیت حانون گزرگاہ کو تاجروں اور مزدوروں پر طویل عرصے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے 9 منتخب وزیر اعلی کی تقریب حلف برداری میں تاخیر کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عدالتی حکم پر عمل درآمد کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حمزہ شہباز کی درخواست پر سماعت کل منگل کو کریں گے۔ حمزہ شہباز نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ درخواست گزار کے پاس عدالت کے آئینی دائرے اختیار کو استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو حلف کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن صدر کی جانبداری سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ درخواست میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کی استدعا کی گئی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے بھی صدر پاکستان کو ایک خط ارسال کیا گیا ہے، جس میں پنجاب کے وزیر اعلی کی تقریب حلف برداری میں تاخیر کا ذمہ دار صدر کو قرار دیا گیا ہے۔ عراقی فوج نے صوبہ المبار میں داعش کا ایک اور اڈہ تباہ کر دیا ہے۔ القدس العربی نے آج رپورٹ دی ہے کہ عراق کی انسداد دہشت گردی فورس کے جوانوں نے عزم محکم آپریشن کے دوسرے مرحلے میں صوبہ المبار کے صحرا علاقے میں گھس کر 3 ہیلی برن آپریشن انجام دیے اور باقی ماندہ داعش دہشت گردوں کے اڈوں کو تباہ کر دیا۔ عراقی فوجیوں کی کارروائی میں داعش کے اڈوں سے بڑی مقدار میں ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد ملنے کی خبر ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر قاسم مسلح نے عزم محکم آپریشن کے بارے میں کہا ہے کہ عزم محکم آپریشن کا دوسرا مرحلہ سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تیار کی جانے والی منصوبہ بندی کے مطابق انجام پایا۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اس آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے عراقی سیکورٹی فورس کے سینئر کمانڈروں سے ملاقات میں داعشیوں کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا اور سیکورٹی اہلکاروں سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں کوئی نرمی نہیں دکھائیں۔ سن 2017 میں شکست کے باوجود عراق کے بعض علاقوں میں داعش دہشت گرد موجود ہیں جو گاہے بگاہے دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ نے کہا ہے کہ جارحہ سعودی اتحاد قیام امن کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے میں پروازوں کی اجازت کے باوجود لائسنس نہ ملنے کی وجہ سے صنعاء کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند رہا اور الحدیدہ بندرگاہ تک بحری جہازوں کے پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنا سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی اور قیام امن کے سلسلے میں جارحہ سعودی اتحاد کے سنجیدہ نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے یمن کی مرکزی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اقوام متحدہ نے صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 6 سال کے بعد پروازیں شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ دریاسنا صنعاء میں ایویشن ادارے کے ترجمان مازن غانم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ کو صنعاء ایئرپورٹ سے اردن کے ملکہ اولیا ایئرپورٹ کے لیے پہلی بزنس فلائٹ کی اجازت دے دی ہے۔ صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پروازوں کی بحالی یمن میں 2 مہینے کے لیے ہونے والے جنگ بندی سمجھوتے کی ایک اصلی شرط ہے۔ جارحہ سعودی اتحاد نے سن 2016 سے صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز پر پابندی عائد کر دی ہے اور صرف اقوام متحدہ کی فلائٹوں کو پرواز کی اجازت ہے۔ فرانس کے موجودہ صدر ایمانوئل میکرون ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مجموعی طور پر 58% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے اتوار کے روز صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت نیشنل ریلی کی امیدوار مارین لوپن کو شکست دے دی۔ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج کے مطابق ایمانوئل میکرون کو 58.2% جبکہ ان کی حریف مارین لوپن کو 41.8% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اس طرح ایمانوئل میکرون کو صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دے دیا گیا ہے اور ایک بار پھر وہ 5 سال کے لیے فرانس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ 10 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں میکرون کو 27.84% ووٹ ملے تھے جبکہ ان کی حریف کو 23.15% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ فرانس کے عوام نے حالیہ دنوں میں ملک گیر مظاہرے کر کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ اس یونین کے اراکین کے درمیان روس کے انرجی کے شعبے پر پابندی عائد کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ روسی تیل و گیس کی درآمدات پر تنبیہ کے طور پر کسٹم ڈیوٹی بڑھانے یا مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے یورپی یونین کے تمام اراکین کی بھرپور حمایت حاصل نہیں ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ تیل و گیس پر مکمل پابندی کے لیے حتمی تجویز ابھی زیر غور نہیں ہے، کہا کہ روس کے انرجی کے شعبے پر پابندی کے بارے میں یورپی یونین کے آئندہ مہینے کے آخر میں ہونے والے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ جوزف بوریل نے اعلان کیا کہ یورپی یونین کے تمام ممالک روسی تیل اور گیس پر انحصار ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یورپی یونین آخرکار اپنا انحصار کم کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔
جی ڈاکٹر صاحب، ایران اور سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور مذاکرات کو ناکام بنانے میں کون سے عوامل کار فرما ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت ایک بڑا ایک اہم موضوع ہے اور اس پہ اس کی حمایت اور مخالفت میں مختلف طرح سے میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی کسی حتمی نتیجے پہ تو ایران سعودی عرب مذاکرات نہیں پہنچے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے سامعین کے لیے ضروری ہے کہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہے اس سے ہم اپنے سامعین کو آگاہ کر دیں، تاکہ جو منفی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں یا اس سے کوئی غلط استفادہ کرنے والی جو قوت ہیں وہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ دیکھیں، صورتحال اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے پانچ دور جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور پہلے چار جو دور مذاکرات کے تھے وہ عراق میں ہی ہوئے، اور عراق ہی اس کا میزبان تھا اور اس میں کوئی تیسرا ملک شامل نہیں تھا۔ لیکن ابھی جو پانچویں دور کے مذاکرات ہیں اس میں عمان بھی شامل ہوا ہے۔ عمان کی خطے میں پہلے بھی ایک شہرت رہی ہے کہ وہ مختلف مسائل میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، حتیٰ ایران کے عنوان سے ماضی میں مختلف طرح کے جو مغربی ممالک سے، حتیٰ بعض مواقع پہ امریکہ سے، بعض دفعہ عرب ممالک میں جب اختلافات کی شدت ہوئی تو عمان نے وہاں پہ بھی ایک اپنا ایک رول پلے کیا، اور عمان کے عنوان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ خطے میں بھی اور عالمی سطح پہ جہاں کہیں اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، اور فریقین اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ مثلا یمن کے مسئلے میں عرصے سے وہ اس مذاکرات کے عمل میں یمن کے مختلف گروہوں کو، سعودی عرب کے ساتھ، امارات کے ساتھ، اس طرح کی اس کا ایک اچھا ماضی ہے عمان کا۔ تو اب جو ہے وہ عمان ان مذاکرات میں بھی تقریباً وارد ہو چکا ہے، اور جو آخری مذاکرات جو دور تھا، پانچواں دور، اس میں عمان کی نمائندگی تھی اور خود عراقی وزیر اعظم جو اس وقت ہیں مصطفیٰ کاظمی، وہ بھی براہ راست اس میں شریک رہے۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اس کی سطح جو ہے وہ جو بہت ہی نیچے سے شروع ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ اس سطح پہ آ گئی ہے کہ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کے نمائندے اور اسی طرح سعودی عرب کے اعلیٰ سطحی نمائندگی اور پھر عراق کے وزیر اعظم سطح کی نمائندگی اس میں شامل ہے، اور عمان کا کردار تو ثالثی کا بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جو خبریں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جو اعتماد سازی کی گئی ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس پہ ہی ایک ڈسکشن رہی ہے، چونکہ اس میں بھی بہت سارے عوامل ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو ممالک ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں، سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے جہاں پہ سعودی حکام کی کوشش رہی ہے وہاں پہ کچھ بیرونی عوامل بھی ایسے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ نے سوال میں بھی اشارہ کیا کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے میں کون سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، تو وہ ہم موضوع گفتگو کے دوسرے حصے میں اس پہ بھی عرض کریں گے۔ لیکن اس وقت جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سطح جو ہے وہ بہرحال بلند ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو چھٹا دور شروع ہوگا وہ ممکن ہے وہ وزرائے خارجہ کی سطح پہ ہو، یعنی ایران کا وزیر خارجہ ہوں گے اور ادھر سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پلس عمان اور عراق بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو ابھی تک دو مسائل پہ عمومی طور پہ جو گفتگو ہے، جو میڈیا میں خبریں دی گئی ہیں یا جو بریفنگ دی گئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو یہ دونوں ممالک اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا مسئلہ تھا سیکیورٹی کے مسائل، جو دونوں ممالک کے درمیان سلامتی کے موضوعات پہ جو ایک دوسرے پہ اعتراضات تھے یا جن کو زیر بحث لایا جا سکتا تھا، وہ مسائل کو زیر بحث لایا گیا، اور یقیناً ان مسائل کو حل کرنے کے عنوان سے کچھ تجاویز، کچھ عملی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب سیکیورٹی کے مسئلے میں اتفاق رائے حاصل ہو چکا ہے اور اب ایک نئے موضوع میں جو ہے وہ مذاکرات وارد ہو چکے ہیں. یعنی نئے موضوع کے جو خبریں سامنے آئی ہیں کہ اب جو سیاسی مسائل ہیں علاقے کے اندر، جو بعض سیاسی دھڑے بندیاں ہیں، اس کے اندر دونوں ممالک کس انداز سے اپنے تعلقات کو جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب موضوع سیکیورٹی مسائل سے سیاسی مسائل تک پہنچ چکا ہے، اور یقیناً اسی لیے جب سیاسی مسائل ہیں تو اب وہ چیزیں اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اب باقاعدہ وزرائے خارجہ اور سیکرٹری خارجہ اور اس سطح کے، یعنی وزرائے خارجہ یا وزارت خارجہ کے اہم حکام جو ہیں وہ مل بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں گے. سیکیورٹی کے مسائل زیادہ، اس کے اندر بہت سارے ایسی سیکرٹس ہوتے ہیں کہ جو باہر نہیں آنے چاہیے، اس لیے یہ مذاکرات کی بہت ساری چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں. اور اب جب یہ مسائل سیاسی ہوں گے اور دونوں طرف سے وزرائے خارجہ جب شریک ہوں گے تو مزید تفصیلات بھی جو ہیں وہ اب سامنے آئیں گی. تو اگلا دور اب وزرائے خارجہ کا متوقع دور ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ چیز کہتا چلوں کہ ابھی تک اسلامی جمہوری ایران کی طرف سے تو ہلکی پھلکی خبریں آتی رہی ہیں کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستند یا سرکاری، کوئی ایسا بیان، ایسی خبر یا ایسا موقف سامنے نہیں آیا کہ جس کو ہم بیس بنا کے کہہ سکیں گے کہ ان مسائل پہ گفتگو ہو چکی ہے، ان مسائل پہ جو ہے وہ اتفاق رائے ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں سعودی عرب کو کچھ خدشات ہیں، کچھ تحفظات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے اس جعلی روب دبدبا، اور اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایک جھوٹا قسم کا غرور ہے، اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مذاکرات میں کوئی اتنے، ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس طرح مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ مذاکرات میں شریک ہے اور پیش رفت بھی ہو رہی ہے تو یہ اس کا ایک ظاہری چہرہ ہے کہ وہ ظاہری اپنے لابیز کے اندر یا اپنے ان جو اس کے اتحادی ہیں ان کو یہ خبر دے رہا ہے کہ نہیں، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، جبکہ عملاً اس کی مجبوری بھی ہے اور اس مجبوری کا نتیجہ جو ہے وہ مذاکرات کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ پچھلے چند سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، بالخصوص جب سے بن سلمان برسر اقتدار آئے ہیں، یعنی برسر اقتدار سے مراد کے حکومتی اختیارات جب سے ان کے پاس ہیں اور شیخ سلمان جو ہیں وہ اپنی ایج اور اپنی سن کی وجہ سے وہ زیادہ اس وقت فعال بھی نہیں ہے سعودی عرب میں، ظاہر فرما روا وہ ہیں لیکن تمام تر اختیارات جو ہیں وہ تقریباً بن سلمان کے پاس ہیں، محمد بن سلمان کے پاس ہیں. تو بن سلمان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے. اس کے اتحادیوں میں سے ایک بڑا اتحادی جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے. اگر وہ ابھی سے چیزوں کو لیک کرنا شروع کر دے تو اسرائیل سے ان کے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں، چونکہ امریکہ نے، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد کوشنر نے بن سلمان کو استعمال کر کے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، جس کے نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش، یہ ممالک جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل سے اپنے تعلقات بحال کر چکے ہیں. تو اب اگر سعودی عرب کے ایران سے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً یہ اسرائیل کے لیے انتہائی ناگوار ہے. اور وہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا نا کہ کون سے عوامل ہیں کہ جو ان مذاکرات کو ناکام بنا سکتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اسرائیل ہے. غاصب سے ان حکومت ہے کہ جو کبھی نہیں چاہے گی کہ دو اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں گے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سعودی عرب کے جو ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے اس وقت دوسرے عرب ممالک کو ان کے قریب کرنے میں، وہ ایران کے ساتھ اگر اس کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ کام جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی جو ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان مذاکرات کے عنوان سے ابھی نہ امریکہ کی طرف سے نہ مغربی ممالک کی طرف سے، اسرائیل تو دشمن ہے ہی ہے، لیکن نہ مغرب کی طرف سے اور نہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا مثبت بیان نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اگر کہیں پہ اس پہ بات بھی کیا ہے تو انہوں نے منفی بات کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا اور مغرب بھی نہیں چاہتا کہ یہ دونوں ممالک آپس میں قریب آئیں، کیونکہ ان کی قربت سے جہاں اور بہت سارے سیاسی مسائل ہیں، وہاں پہ اقتصادی مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ مغرب اور امریکہ، انہوں نے پورے عرب دنیا کے اندر ایرانوفوبیا پیدا کیا، ایران کے لیے مثلا ایران آپ کے لیے خطرہ ہے، ایران آپ کے لیے یہ ہے، اور اس ایرانوفوبیا کے نتیجے میں ان مغربی ممالک نے اربوں کے ہتھیار فروخت کیے ہیں سعودی عرب کو، یعنی اس وقت سعودی عرب جدید ہتھیاروں کی خریداری کے عنوان سے دنیا کے چند بڑے ممالک میں سے ہے، اور اگر یہ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں ایران اور سعودی عرب کو، تو پھر تو امریکہ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے کہ وہ جدید ترین اسلحے جو ہے وہ ان عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب کو فروخت کرے، چونکہ سعودی عرب کے خریدے ہوئے ہتھیاروں سے ہی تو ان کا جو ہے وہ پورے اسلحے کی اور ہتھیاروں کی صنعت چل رہی ہے. لہذا جو عوامل آپ نے جو سوال کیا کون سے عوامل ہو سکتے ہیں، تو اسرائیل کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور مغربی ممالک بھی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں، چونکہ ان دونوں کے درمیان تعلقات کی بحالی ان کی اقتصادی جو ایک خواہش ہے اور اس ملک ان ملکوں کو عرب ملکوں کو جو لوٹتے ہیں ہتھیاروں کی فروغ سے، تو وہ ان کا سلسلہ رک سکتا ہے. لہذا متنبع کرنے کی ضرورت ہے تمام فریقین کو کہ وہ بجائے یہ کہ یورپ کی اور امریکہ کی ڈکٹیشن لیں اس مسئلے میں، وہ اپنے مفادات کو دیکھیں، خطے کے مفادات کو دیکھیں، اور یہ جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں پیش رفت ہے، اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہیں، اور چھٹے دور کے مذاکرات میں اور اس کے بعد کے مذاکرات میں خطے کے لیے ایک اچھی خبر آنی چاہیے کہ جس میں یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک خوشخبری ہو کہ سعودی عرب اور ایران جیسے دو بڑے ممالک نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ روٹین پہ وہ لے کے آئے ہیں اور وہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ کم سے کم ہو رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، بہت اچھے موارد آپ نے بیان کیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آ، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، رہا ہوں میں لو کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اہم اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار تہران ٹائمز سے، جس نے لکھا ہے کہ بائیڈن کی اندرونی کمزوری ایٹمی معاہدے کی بحالی کی راہ میں رکاوٹ۔ اخبار لکھتا ہے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات مارچ کے مہینے سے تعطل کا شکار ہیں، تمام تکنیکی اور فنی مسائل حل ہو چکے تھے، جس کی تائید یورپی یونین کے کوارڈینیٹر بھی کر چکے ہیں۔ انریکا مورا نے کہا ہے کہ فنی مسائل کے ماہرین کی نشستیں اختتام پذیر ہو چکی ہیں اور اب سیاسی فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت سے اب تک امریکہ جسے ٹھوس سیاسی فیصلہ کرنا تھا تماشائی بنا بیٹھا ہے اور مذاکرات کے لیے کوئی تاریخ دینے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ دریں اسنا ایران نے بارہا ایک اچھی ڈیل کے لیے اپنی مکمل تیاری کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کے مشہور سیاسی امور کے ماہر اور پروفیسر محمد مرندی نے بتایا ہے کہ بائیڈن کی حکومت کی اندرونی مشکلات جے سی پی او اے کی بحالی کے راستے میں اصل رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کے مطابق ایران نے ان مذاکرات سے بہت کچھ حاصل کیا، جس کے نتیجے میں امریکی وفد کے متعدد ارکان استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے، لیکن ایران کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہترین حربہ مذاکرات میں وقفہ ڈالنا ہے۔ سمینہ القدس العربی لکھتا ہے کہ سعودی عرب نے ٹرمپ کی واپسی پر شرط اور بائیڈن کے ساتھ عدم تعاون کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک امریکی صحافی جولین برگر نے سعودی عرب کی جانب سے امریکی صدر بائیڈن کو نظر انداز کرنے کی پالیسی پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سعودی شہزادے ٹرمپ کی واپسی پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کے تیل کی پیداوار بڑھانے کے مطالبے کو ٹھکرا دیا ہے اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے بزنس میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کی جانب سے سعودی حکام کو یقین دلایا گیا کہ امریکہ ریاض کی حفاظت کو یقینی بناتا رہے گا، لیکن سعودی عرب کو بھی جواباً کم از کم 30% تیل کی پیداوار بڑھانا ہوگی۔ لیکن جمال خاشقجی کیس سے راحت ملنے اور تیل کی بڑھتی قیمتوں کو دیکھ کر بن سلمان خود کو انتہائی طاقتور محسوس کر رہے ہیں اور بائیڈن کی بات اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں۔ سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سارا نے لکھا ہے بی جے پی مسلمانوں کے 40 گاؤں کے نام بدلنا چاہتی ہے، جہانگیر پوری میں بلڈوزر کے بعد زعفرانی پارٹی کا نیا منصوبہ۔ اخبار لکھتا ہے جہانگیری پوری میں بلڈوزر کے بعد بی جے پی اب دہلی کے گاؤں کے مسلم ناموں کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ دہلی کے ریاستی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ وہ دہلی کے 40 گاؤں کے مسلم ناموں کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کیجریوال حکومت کو دہلی کے 40 گاؤں کے نام بدلنے کی تجویز بھیجے گی جو غلامی کے دور کی علامت ہے. آدش گپتا مبینہ روہنگیا اور بنگلہ دیشی کے ذریعے تجاوزات کے خلاف پارٹی کی بلڈوزر مہم کی قیادت کر رہے ہیں. اے اے پی نے ایک بیان میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ حکومت مقررہ طریقے کار سے چلے. ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی غنڈہ گردی اور بدماشی شروع کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے. گپتا نے کہا کہ وہ سیاسی جماعتیں جو خوشامد کی سیاست کرتی ہیں اب بے نقاب ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے ووٹ بینک کی سیاست منہدم ہو رہی ہے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے پیٹرول اور بجلی مہنگی ہوگی، پاکستان نے آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا. آئی ایم ایف قرض پروگرام میں توسیع کے حوالے سے مذاکرات میں پاکستانی وفد نے تیل اور بجلی پر سبسڈی واپس لینے کی شرط مان لی. پاکستانی وفد میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر اور دیگر حکام شریک تھے. واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پاکستانی وفد کی مکمل حمایت کی. مطالبات کے ماننے پر آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے اپنے قرض پروگرام میں توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی. پاکستان اور آئی ایم ایف میں تکنیکی سطح پر بات چیت منگل سے شروع ہو گئی. مذاکرات کے بعد مشن مئی میں پاکستان آئے گا. آئی ایم ایف مشن کے پاکستان آنے سے پہلے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی. وزارت خزانہ اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کر چکی ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام رمضان مائے غفران، اور آخر میں آپ سن سکیں گے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 اتی بہشت، 23 رمضان المبارک اور 25 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیئیس رمضان المبارک سن 220 ہجری قمری کو مصر اور شام کے فرمان روا اور خاندان طولونیان کے بانی احمد ابن طولون پیدا ہوئے. طولونیان پہلا خاندان تھا جس نے اپنے قلمرو میں شام کو بھی شامل کیا. اس خاندان کا سلسلہ نسب طولون نامی غلام تک پہنچتا ہے جسے بخارا کے حاکم نے عباسی خلیفہ مامون کے لیے تحائف کے ساتھ بھیجا تھا. اس کے بیٹے احمد طولون نے اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی. اس خاندان نے 254 سے 292 ہجری قمری تک مصر اور شام پر حکومت کی. پچیس اپریل سن 1492 عیسوی کو یورپ میں آخری اسلامی حکومت غرناطہ میں ختم ہو گئی. دین مبین اسلام کے ظہور اور مغربی ایشیا اور شمال افریقہ کے اور شمال افریقہ کے علاقوں میں اس کے فروغ کے بعد سپاہیان اسلام آبنائے جبل الطارق کے راستے جنوب مغربی یورپ میں داخل ہوئے اور یہ علاقہ 800 سال تک اسلامی خلفہ کے کنٹرول میں رہا. اس علاقے کو جسے آج اسپین کہا جاتا ہے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپین کے عیسائیوں نے دیگر افراد کی مدد سے مسلمانوں کے درمیان برائیاں پھیلانے کی زمین ہموار کی اور اندلس کو مسلمانوں کے کنٹرول سے خارج کر دیا. اس درمیان بہت سے مسلمان اسپین کے شہروں سے غرناطہ چلے گئے اور یہ شہر ایک مدت تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بالآخر یہ شہر جو یورپ میں اسلامی حکومت کا آخری مورچہ تھا، 25 اپریل 1492 کو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اس علاقے میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی حکومت کے دوران اس علاقے میں مختلف انون و فنون کو فروغ حاصل ہوا۔ پچیس اپریل سن 1859 کو نہر سوئز کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ 10 برس کی تعمیر کے بعد 17 نومبر 1869 کو نہر سوئز کا افتتاح ہوا۔ نہر سوئز کی لمبائی 107 میل، کم سے کم چوڑائی 235 فٹ اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 421 فٹ ہے۔ نہر سوئز کی لمبائی 107 میل، کم سے کم چوڑائی 235 فٹ اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی 421 فٹ ہے، جبکہ نہر کی تہہ میں یہ چوڑائی کم سے کم 151 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 337 فٹ ہے۔ نہر کی گہرائی بھی کم سے کم 37 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 42 فٹ ہے۔ اس نہر کی تعمیر سے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک نئی آبی گزرگاہ وجود میں آ گئی اور بحیرہ روم بحیرہ احمر سے مل گیا، جس سے تجارت کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ پچیس اپریل سن 1960 کو افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کا انتقال ہوا۔ 20 فروری 1919 کو جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تو ان کے چچا نصر اللہ خان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا، مگر کابل میں امان اللہ خان کی حمایت شروع ہو گئی اور پھر ان کی بادشاہت پر سبھی کا اتفاق ہو گیا۔ یوں وہ افغانستان کے بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے 1923 میں افغانستان کو پہلا دستور دیا۔ 1926 میں انہوں نے امیر کے بجائے شاہ کا لقب اختیار کیا۔ 1928 میں وہ یورپ کی ترقی کا معائنہ کرنے یورپ گئے۔ واپسی پر ملک میں شورش برپا ہو گئی اور دسمبر 1928 میں ایک قبائلی سردار حبیب اللہ بچہ سقہ نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ امان اللہ خان نے یورپ میں سیاسی پناہ حاصل کی اور 25 اپریل 1960 کو روم میں وفات پائی، تاہم ان کی تدفین کابل میں انجام پائی۔ پانچ اردی بہشت سن 1359 کو امریکہ نے اپنے جاسوسوں کو آزاد کرانے کے لیے کئی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ایران کے خلاف فوجی آپریشن کیا، لیکن ایران کے صحرائے تبس میں رونما ہونے والے ایک حیران کن معجزاتی واقعے میں ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس حملے کے لیے امریکہ نے جدید ترین طیارے، ہیلی کاپٹر اور آلات استعمال کیے اور اس کی بہت زیادہ مشقیں کی گئیں، لیکن آپریشن کے دوران صحرائے تبس میں غیر متوقع طور پر اٹھنے والے ریت کے طوفان نے آپریشن کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ کئی امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے اور کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کی ذلت آمیز فوجی شکست کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اب جب کہ بڑے شیطان نے احمقانہ کام کیا ہے، ہماری غیور اور مجاہد قوم کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اور خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے آمادہ ہونا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے اجھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
من الهدى والفرقان رمضان
ماہ غفران
رمضان رمضان یا شهر الغفران رمضان رمضان یا شهر الغفران.
سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا خصوصی پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
Who is the Lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد رسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول.
اور سامعین، پہلے سماعت فرمائیے ماہ رمضان کی 23 تاریخ کی دعا اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وصلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيون وامتحن قلبي فيهن بتقوى القلوب يا مغيلا أثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن میرے گناہوں کو دھو کر مجھے پاک و صاف کر دے، اور اس دن تمام عیوب سے میرے وجود کو طاہر و پاکیزہ بنا دے. اے گنہگاروں کی خطاؤں کا بخشش و کرم سے جواب دینے والے، آج کے دن تقوی قلوب کے ذریعے میرے بھی قلب کی آزمائش کر لے.
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق.
ماہ مبارک رمضان کا نصف حصہ گزر چکا ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم اس ماہ کے باقی بچے ایام یا آئندہ سال ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہو پائیں گے یا نہیں. ہم نے نعمت الہی کے دسترخوان سے کتنا فیض حاصل کیا ہے، ہم نے اپنے وجود میں پائی جانے والی کتنی برائیوں کو رمضان سے فیض حاصل کر کے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے وجود کو نورانیت عطا کی ہے. ماہ رمضان رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، آلودگیوں کو پاک کرنے کا مہینہ رمضان، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اور خدا کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں، جو کہ بخشش کا مہینہ ہے، ہماری بخشش نہ ہوئی تو ہماری بخشش کب ہوگی؟ ایسا نہ ہو یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہوں. جب روزہ داروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں میں اتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، اور رمضان کی آخری رات میں پورے رمضان میں بخشے جانے والے گناہوں کے برابر گناہوں کو بخشا جاتا ہے. گناہگاروں کو آتش جہنم سے رہائی مل جاتی ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ روزداروں کے لیے ماہ مبارک کے تمام دنوں میں استغفار کریں، اور جب آخری رات آتی ہے تو فرشتے گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ کتنے محتاج اور بے بس ہیں وہ لوگ جو رمضان کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں گناہوں کے بھاری بوجھ اور جہنم کی آگ سے نجات نہیں ملتی۔ ہمیں رمضان کے باقی ایام میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والے سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ وہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ توبہ اور خدا کی طرف لوٹنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن توبہ میں تاخیر اور اس میں سستی کرنا شیطان کی سازشوں سے ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کسی بھی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ماہ رمضان کے باقی بچے ایام میں اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے استغفار کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم کبھی گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے نزدیک توبہ کا مطلب ہے دل میں توبہ کرنا، زبان سے استغفار کرنا، گناہ کو عمل سے ترک کرنا اور دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ایسی توبہ کو حقیقی توبہ کہتے ہیں، وہ توبہ جس میں گناہ کی طرف واپسی نہیں ہوتی۔ کاش ہم سب ایسا مقام حاصل کر لیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے حصول کے لیے سورہ تحریم کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرنے کو مفید اور مستحسن سمجھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آن حضرت خود روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ سے کوئی گناہ یا خطا سرزد نہیں ہوتی تھی۔ اس موقع پر ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں جبکہ ہم چھوٹے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
خطيئتنا الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا
الله
وتعطف ومه خطيئتنا
الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا
يا رب تقبل توبتنا يا رب واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا۔
سامعین، ہمیں ہرگز خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، خدا کی رحمت اور بخشش سے مایوس ہونا ناقابل معافی گناہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر بندہ جو گناہ کرنے پر پشیمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ استغفار کرے۔ لیکن اپنے خدا سے معافی مانگتے ہوئے گناہ پر اصرار کرنا اپنے آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم اس تزہیق کو روکیں اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں۔ اس کے لیے بہترین وقت رمضان ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے نزدیک تقوی توبہ کا پیش خیمہ ہے، اور خدا نے رمضان کے روزے کو تقوی اور پرہیزگاری کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔
اس پروگرام کے احکام کے حصے میں روزوں کو باطل کرنے والی چیزوں کے ذیل میں ہم دانتوں کے علاج معالجے کے حوالے سے احکامات کا ذکر کریں گے، جو بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ دانتوں کے علاج کے لیے یعنی ڈینٹل کلینک میں دانتوں کو سن کرنے والا انجیکشن لگانا، دانتوں کو نکلوانا یا بھرنا، یا دیگر کام جو ڈینٹسٹ مریض کے مسوڑوں اور دانتوں پر منہ کی جگہ کرتا ہے، اگر وہ جو کچھ کرتے ہیں اور کوئی چیز حلق میں داخل نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب دانتوں کا ڈاکٹر معالجہ کر رہا ہو تو مریض کے حلق اور حلق سے پانی یا دانتوں کا مواد یا خون اس کے حلق سے نیچے نہ جائے، کیونکہ اگر وہ نگل لے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں کے کسی بھی علاج کو ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ معالجے کے دوران دوا یا دانتوں سے نکلنے والا خون کا حلق میں جانے کا امکان موجود ہوتا ہے۔
سامعین، دانتوں کے علاج معالجے کے دوران منہ میں جو روئی رکھی جاتی ہے، اس کے طویل مدت تک منہ میں رہنے کی وجہ سے رطوبت کا حلق میں جانے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اگر یہ رطوبت سہون حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر جانتے بوجھتے منہ کی رطوبت حلق میں چلی جائے تو اس سے روزے کے باطل ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں انجام پانے والے مختلف کاموں میں استعمال ہونے والے آلات و وسائل سے منہ میں رطوبت کی مقدار زیادہ ہو جانے کی صورت میں اگر دوا یا خون کا ذائقہ حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن آب دہن کو فوری طور پر منہ سے باہر نکالنا ضروری ہے، لیکن اگر اس آب دہان کو حلق میں لے جائیں تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں دانت کا نکلوانا مکروہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے روزے کے باطل ہونے کا امکان موجود ہے۔
ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ روزے کا فلسفہ صرف کھانے پینے سے پرہیز تک ہی محدود نہیں، بلکہ روزہ مانوی برکات اور انسان میں اندرونی تبدیلیوں یعنی نفس کی طہارت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں روزے کو اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، اسلام کے پانچ ستون ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ امام باقر علیہ السلام کی سیرت میں آیا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جابر، جو شخص رمضان کے مہینے میں داخل ہوتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے اور اپنی راتیں نماز اور دعاؤں میں گزارتا ہے اور اپنے سرکش نفس کو شہوتوں سے اور اپنی زبان کو دروگوئی سے بچاتا ہے، حرام سے آنکھ بند کرتا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے بطن سے تازہ متولد ہوا ہو۔ جابر نے کہا، آپ نے کتنا خوبصورت کلام فرمایا۔ امام نے فرمایا، لیکن یہ تمام تر چیزیں مشکل سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ روزے کا یہ مطلب نہیں کہ کھانے اور پینے سے پرہیز کیا جائے، بلکہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر چیز کو نفس کے دائرے میں رکھ کر کنٹرول کرو۔
یا حی یا
فرزند رسول خدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نفس کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ تقوی الہی کو سمجھتے ہیں، اور اس بارے میں امام نے سعد خیر کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ بے شک خدا بندے کو تقوی سے ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو عقل سے پوشیدہ ہے، اور تقوی کے ذریعے اس کی گمراہی اور جہالت کو دور کرتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تقوی نے انہیں آسمانی بجلی گرنے سے بچا لیا، اور تقوی سے صبر کرنے والوں کو نجات ملی اور بہت سے گروہ تباہی سے بچ گئے۔
امام علیہ السلام کی نظر میں پرہیزگار لوگ ایمانداری، امانتداری، عہد کی وفاداری، پائیدار مہربانی اور اچھے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک اور جگہ قرآن کی اس تلاوت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور اس جملے کے ساتھ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور بہار قرآن رمضان کا مہینہ ہے، اور آپ قرآن کو انسان کی اندرونی تبدیلی کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے نزدیک قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا انسان کی فکری نشو نما، اخلاقی ترقی اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو غنیمت شمار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے اندر نیکیوں میں اضافہ اور بھلائی کے کاموں کے لیے زمین ہموار کرتا ہے، اور اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے تو انسان کے پاس ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔
سامعین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں خدا کی طرف اپنے نیک سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان مبارک کی عبادات نے ان کے دل و دماغ کو منور کر دیا ہے، اور انسان اس بات کو اپنے روبرو مشاہدے میں محسوس کرتا ہے اور ان کی گفتگو سے سمجھتا ہے کہ ان کے طرز عمل اور تبصرے رمضان سے پہلے کے مقابلے میں مختلف تھے۔ ہم آپ کو اس روشنی اور قربت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سلمان زمانے میں ہر ایک سو بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے ایمان بنا دے پروردگا خود اپنے ہی ہاتھوں سے جلاتے ہیں یہ قرآن اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے دے مہربان بنا دے پروردگا پروردگا مولا اسلام کی پہچان بنا دے پہچان بنا دے پروردگا 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 انسانیت کا درد ہر دل میں جگا دے کیا در سے اخوت ہے مسلمان کو بتا دے بخششوں کا ان کی یہ بخششوں کا ان کی تو سامان بنا دے سامان بنا دے پروردگا پروردگا پروردگا
زیارہ
ہو جائے گا ہر دل سے فنا بھوک
سو
ہم کو بھی مدینے کا ہم کو بھی مدینے کا تو مہمان بنا دے مہمان بنا دے پروردگا پروردگا تو جس کو بھی چاہے اسے سلطان بنا دے سلطان بنا دے پروردگا دنیا سے یہ ظلمت کی فضائیں ہادی کو بھیجی جس کو گلستان بنا دے گلستان بنا دے پروردگا پروردگا
آسان بنا دے
کو ایک مسلمان بنا
القدس لنا، 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 القدس لنا.
تمین یوم القدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام قدس لنا لے کر حاضر خدمت ہے، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمعین، آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس بار کا عالمی یوم القدس کن ایام میں منایا جا رہا ہے، اور اس عالمی دن کو منانے سے فلسطینی تحریک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بے داد، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد. سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم ماں باپ، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد. القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا.
سامن، یوم القدس 2022 ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب فلسطینی صہیونی تنازع کو چار مسائل کا سامنا ہے. نمبر ایک، بعض عرب ممالک کے ساتھ صہیونی تعلقات اور تعاملات میں اضافہ. نمبر دو، فلسطینیوں کے خلاف صہیونی تشدد میں شدت. نمبر تین، مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیوں میں اضافہ. اور نمبر چار، صہیونی عوام اور حکومت میں فدائی حملوں سے خوف و ہراس. اس سال عالمی یوم القدس 2022 ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب متحدہ عرب امارات کی قیادت میں بعض عرب ممالک صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا رہے ہیں. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے موقع پر مصر کے شہر شرم الشیخ اور مقبوضہ علاقوں کے صحرائے نیگیوں میں اسرائیل اور عرب حکام کی شرکت سے دو ملاقاتیں ہوئیں. قابل توجہ یہ نقطہ ہے کہ پہلی بار یہ ملاقاتیں مقبوضہ علاقوں میں انجام پائی ہیں. یہ بات شروع سے ہی واضح تھی کہ صہیونی حکومت کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے سیاسی اور اقتصادی مقاصد ہیں. سیاسی طور پر صہیونی حکومت مغربی ایشیا کے خطے میں تنہائی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی وجہ سے گزشتہ سال اس نے ان عرب ممالک کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جو تعلقات کو معمول پر لا رہے ہیں، حالانکہ مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا اور متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان سے تعلقات کی بحالی مطلوبہ اثرات مرتب نہ کر سکی. اقتصادی طور پر صہیونی حکومت نے تعلقات کو معمول پر لاتے ہوئے عرب ممالک کو ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس مقصد کے حصول میں کسی حد تک کامیاب رہی. 2021 میں اسرائیلی وزارت جنگ نے ایک سرکاری بیان میں اعلان کیا کہ 2021 میں 791 ملین ڈالر مالیت کی دفاعی برآمدات میں 7% ان ممالک کو گئے جن کے ساتھ ابراہیمی معاہدہ ہوا تھا. یاد رہے، دبئی کے کراؤن پرنس سلطان شیخ محمد بن زائد آل نہیان، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو معاہدہ ابراہیم کا نام دیا گیا ہے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد رچرڈ کشنر، جن کے نتن یاہو کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، انہوں نے اس معاہدے کے بعد کہا تھا کہ مزید عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے. اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں گے، جس میں سرمایہ کاری، سیاحت، ڈائریکٹ فلائٹس، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، ٹیلی کمیونیکیشن، سیکیورٹی، انرجی سمیت دو طرفہ دلچسپی کے اہم شعبوں میں اشتراک شامل ہوگا. اس کے علاوہ دونوں ملکوں میں سفارت خانوں کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. معاہدے کے مطابق فلسطین کے مقبوضہ علاقوں، جن میں ویسٹ بینک اور غرب اردن کے علاقے شامل ہیں،
پر اسرائیلی منصوبوں کو فی الحال معطل کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کی روح سے فلسطینیوں کے علاقوں پر اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ معطل کیا جائے گا، جسے مستقبل میں کسی بھی وقت دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے متحدہ عرب امارات، امریکہ، اسرائیل کے ساتھ مل کر دیگر عرب ممالک اور دوسری اقوام کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے پر قائل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں ممالک مل کر خطے میں سیکیورٹی، سفارتی اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے اسٹریٹجک ایجنڈا سیٹ کریں گے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ یہ تینوں ممالک کسی بھی خطرے کے خلاف مل کر کام کریں گے۔ جیسے جیسے عرب ممالک صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف اس حکومت کے جرائم میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کا کہنا ہے کہ 2021 میں فلسطینیوں پر صہیونیوں کے 496 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 126 ہلاکتیں ہوئیں۔ 2020 میں کل 358 ایسے ہی حملے ریکارڈ کیے گئے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق 2021 میں مغربی کنارے میں 17 اور غزہ کی پٹی میں 61 بچے غاصب صہیونی حکومت کی افواج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ 2022 کے آغاز سے لے کر اب تک صرف 3.5 ماہ میں اسرائیلی فوج نے 37 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اس سال فلسطینیوں کی نظر بندیوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اپریل کے آغاز سے اب تک 200 سے زائد فلسطینیوں کو صہیونی عسکریت پسندوں نے حراست میں لیا ہے۔ فلسطینی عوام نے کسی بھی بیرونی حمایت سے مایوس ہو کر صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف مزاحمت کا انتخاب کیا ہے۔ مارچ کے آخر سے اب تک فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ 4 کارروائیاں ہو چکی ہیں، جن میں کم سے کم 14 صہیونی مارے جا چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں صہیونی ہلاکتوں کی تعداد 14 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیر و سب میں ہونے والی پہلی کارروائی میں 4 افراد، الخزیرہ میں ہونے والے دوسرے آپریشن میں 2 فوجی، بنی براک تل ابیب میں ہونے والے تیسرے آپریشن میں 5 افراد اور تل ابیب کے مرکز میں ہونے والی چوتھی اور آخری کارروائی میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ ان 4 آپریشنز کے حوالے سے ایک اہم خصوصیت اس کی جغرافیائی وسعت ہے۔ بیر سب، صحرائے نیگیوم اور جنوبی مقبوضہ فلسطین نیز تل ابیب کے شمال میں الخزیرہ سے 1948 کے مقبوضہ علاقوں تک مختلف علاقوں میں انجام پانے والی کارروائیوں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ فلسطینی مجاہدین پورے فلسطین میں فعال ہیں اور جہاں چاہیں فدائی حملے کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دوران کشیدگی اور واقعات کی سطح میں ہمیشہ اضافہ ہوا ہے، لیکن اس طرح کی کارروائیاں چاہے اس مہینے میں ہوں یا دوسرے مہینوں میں، غزہ یا زیادہ تر مغربی کنارے تک محدود رہی ہیں، لیکن 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے اندر مسلسل 4 آپریشنز بہت اہم اور اسٹریٹجک ہیں۔ فلسطینیوں کی شہادتوں کی کارروائیوں نے اسرائیل کو سلامتی کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی اس قسم کی کارروائی کو غاصب صہیونی حکومت کے رہنماؤں کے ساتھ بعض عرب حکومتوں کی غدارانہ ملاقاتوں کا سب سے اہم اور مؤثر عملی رد عمل قرار دیتے ہیں۔ قدس شہر میں شہادت پسندانہ کارروائیاں قابض حکومت کے سیکیورٹی نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، جس نے صہیونی شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ، شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ، وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا، ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا۔ ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے،
ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں, لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں, وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان. وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے, زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے, معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو, احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو. میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب, بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب, افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن, گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن. اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے, مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے, اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے, اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے. اے غیرت اسلام سنی تو نے یہ آواز, کیوں آگ کے دریا میں کھڑے ہیں تیرے جانباز؟ اے غیرت اسلام ادھر دیکھ ادھر دیکھ, طوفان میں توحید کے شیروں کی نظر دے, محصور ہے آزادی اسلام کی خاطر, مرتے ہیں یہ اللہ کے پیغام کی خاطر.
اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے 14 اپریل کو کہا ہے کہ فلسطینی آپریشن جس میں اب تک صہیونیوں کے 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں انتہائی خطرناک تھا. صہیونی عہدیدار نے ایک بیان میں فلسطینیوں کے تئیں تل ابیب کے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اور فلسطینیوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. مقبوضہ علاقوں کے اندر شہادت پسندانہ کارروائیوں سے صہیونیوں کا خوف بڑھتے ہی صہیونی حکومت کی کابینہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 40 کلومیٹر طویل دیوار تعمیر کر کے خطرات میں اضافے کو روکے گی. یہ کوئی پہلا منصوبہ نہیں ہے جس پر صہیونی حکومت سیکیورٹی کو بڑھانے کے بہانے عمل کر رہی ہے, بلکہ ماضی میں بھی اس حکومت نے ایسے ہی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا کر فلسطینی عوام کی مزاحمت کے خلاف اپنی کمزوری کو کم کرنے کی کوشش کی تھی. 1992 میں صہیونی حکومت نے مقبوضہ علاقوں کے گرد ایک دیوار تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا. یہ منصوبہ 2004 میں بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود جاری رہا کہ جسے منہدم کرنے کی ضرورت ہے. 2002 میں بھی اس وقت کے صہیونی وزیر اعظم ایرین شیرون کے حکم پر اپارتھائڈ دیوار کی تعمیر شروع ہوئی. صہیونی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقوں میں سلامتی قائم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اسی طرح کے دیگر اقدامات میں 2010 میں مصری سرحد پر تارکین وطن کے صحرائے سینا میں داخلے کو روکنے کے بہانے ایک دیوار کی تعمیر بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 2015 میں بھی صہیونی حکومت نے اسی طرح کی کارروائی کرتے ہوئے اردن کے سرحد پر دیواریں کھڑی کر دی تھیں. 2015 میں صہیونیوں نے شام کی سرحد اور جولان کی پہاڑیوں میں چوتھی دیوار کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا اور اعلان کیا کہ اس کی اونچائی
5 میٹر تک ہوگی۔ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کی سرحد پر 5ویں دیوار کی تعمیر 2016 میں شروع ہوئی تھی، جس کا مقصد فلسطینی عسکریت پسندوں کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا تھا۔ 2017 میں صہیونی حکومت نے لبنان کی سرحد پر 6 میٹر اونچی دیوار کی تعمیر شروع کی۔ ان دیواروں کے باوجود فلسطینی مزاحمتی اقدامات میں مقداری اور معیاری یعنی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے حوالے سے نمایاں اضافے نے صہیونی حکومت کی دیوار بنانے کی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ اس وقت یہ امر اہم ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے فلسطینی عوام اور مزاحمت سے کھلے عام دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس حقیقت کے باوجود کہ تحریک فتح کا اگرچہ ایک حصہ صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد میں فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، الفتح نے شہادت پسندانہ کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور بدقسمتی سے وہ اب بھی مذاکرات کو ترجیح دیتی ہے، جس کے نتیجے میں صہیونیوں کو فلسطینی عوام کے خلاف مزید تشدد کی ہمت ملتی ہے، جس کی ایک مثال مسجد الاقصی میں ہونے والے حالیہ صہیونی جرائم ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
Thank you.